ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी डॉट कॉम की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुर्सलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ روایت نقل کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عام معمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ اب یہ وضو کے پانی سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وضو کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اعضائے شریفہ کو دھو رہے ہیں تو دھونے کے دوران ان اعضاء سے جو پانی نیچے ٹپکنے والا ہوتا تھا اس کو یہ حضرات اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور پھر اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے شراح نے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا، علامہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ کرمانی نے تو اسی کو راجع قرار دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں وضو کے لیے پانی جو ہوا کرتا تھا، ہمارے یہاں تو نل لگے ہوئے ہیں یا لوٹے ہوتے ہیں ٹوٹی والے، ان کو جھکا کر اس ٹوٹی میں سے پانی ہاتھ میں لے کر ہم وضو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو نل تھے نہ اس طرح ٹوٹی والے لوٹے تھے، بلکہ بڑا برتن ہوا کرتا تھا, تشلا تگارا جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں پانی لایا جاتا تھا اور پہلے ذرا سا پانی یہ کر کے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لیا جاتا تھا, اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو اسی برتن میں ڈال کر پانی لے کر کے وضو کیا جاتا تھا. ہمارے یہاں عورتیں جیسے تگارے کے اندر سے اسی طرح وضو کرتی ہیں آج بھی, وہ ایک طریقہ یہ تھا, اس طرح ہی عام طور پر وضو ہوتا. اب وضو کر چکنے کے بعد اس تشلے میں, اس تگارے میں جو پانی بچا ہوا ہوتا تھا اس کو لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے چہروں اور اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے. شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مطلب کو راجح قرار دیا ہے, بڑا دونوں مطلب ہیں. اور یہ پانی جو ہوتا تھا وضو کا, اس کے لیے باقاعدہ صحابہ کے درمیان لڑائی ہوا کرتی تھی. بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حجت الوداع سے واپسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام مقام محصب میں ہوا. آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں ادا فرمائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا پانی بچا ہوا جب لے کر جانے لگے تو صحابہ ٹوٹ پڑے اور اس پانی کو انہوں نے لے کر کے اپنے چہروں جسموں پر ملنا شروع کیا. جن کے ہاتھ میں آیا آیا, جن کے ہاتھ میں نہیں آیا, وہ جن کے ہاتھ میں آیا تھا اس پر ہاتھ مار کر کے وہ اپنے چہروں اور جسموں پر ملتے تھے. یہ سرات موجود ہے بخاری شریف کی روایت کے اندر. اور اسی طرح صحابہ کا معمول تھا, باقاعدہ کانو یک تتلون, یہ جملہ موجود ہے بخاری شریف کی روایت کے اندر, کہ آپس میں وہ اس پانی کو لینے کے لیے لڑا کرتے تھے. غزوہ حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے نمائندے بن کر گفتگو کرنے کے لیے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اس وقت تک ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے. حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی 1500 کی جماعت کو لے کر کے عمرے کے لیے تشریف لائے تھے, لیکن مکہ کے مشرکین نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ کسی حال میں ان کو ہمیں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. اس کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے ان لوگوں سے بھی جو ہے بات کر کے اور ان کو اپنا ہم نوا بنا کر, ہم نوا بھی جو بنایا غلط بات کہہ کر. آج کل جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں وہ اپنی پبلک کو غلط ہی راستے پر چلاتے ہیں. انہوں نے ان اطراف میں آباد قبائل سے کیا کہا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور حرم کے تقدس کو پامال کریں گے. ظاہر ہے وہ لوگ اگرچہ مشرک تھے لیکن حرم کا ادب و احترام ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا. تو یہ کہہ کر ان قبائل والوں کو مکہ والوں نے اپنا ہم نوا بنا کر اپنی مدد کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع کر لیا تھا. تو یہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو ثقیف جو طائف کے اندر آباد تھا اس کے سرداروں میں سے ہے, وہ بھی ایک بڑی جماعت لے کر کے مکہ مکرمہ ان مکے والوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے. بہرحال یہ قصہ حدیبیہ تو بڑا, حدیبیہ کا لمبا چوڑا قصہ ہے. حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عروہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے قریش کے نمائندے بن کر. باتیں ہوئی, گفتگو ہوئی, اسی گفتگو کے دوران انہوں نے حضرات صحابہ کا پورا معائنہ کیا کہ ان کا معاملہ اور ان کا سلوک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہے. چنانچہ جب یہ وہاں یہاں سے واپس لوٹے تو قریش کے سامنے انہوں نے جو بات کہی یہ کہی کہ قریش, میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, قیصر, کسرا, نجاشی, ان کے درباروں میں میں گیا ہوں, اور میں نے ان درباریوں کو, ان دربار والوں کو اپنے بادشاہ کا وہ ادب اور احترام اور ایسی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. وہ جب بلغم نکالتے ہیں وہ بلغم زمین کے اوپر نہیں گرتا, ان میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اس کو لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا کرتا ہے. وہ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پورا کریں. وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو سب جو ہے پوری توجہ سے ان کی بات کو سنتے ہیں, نگاہ بھر کر ان کو دیکھنے کی جرت نہیں کرتے. جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے وہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ بات حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, یہ قریش کے سامنے کہی. گویا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا عام معمول تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کے پانی کو لے کر وہ لوگ اپنے جسموں اور اپنے چہروں کے اوپر مل لیا کرتے تھے. یہ روایت نقل کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی قرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا. جب آپ نے وضو فرمایا اپنی عادت کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور اپنے چہروں کے اوپر ملنا شروع کر دیا. یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پوچھا, ما یحملکم علی هذا, دیکھیے یہ حضرات ایسا کیوں کرتے تھے. ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق تھا, جو محبت تھی, جو وارفتگی کا تعلق تھا, اس کی وجہ سے یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیا کرتے تھے. یہ کوئی پوچھنے کی چیز نہیں تھی, سمجھنے کی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلانا یہ کام کیوں کر رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں, اس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو. وہ اس کا جواب سن کر آگے پھر جو کچھ کہنا ہوتا ہے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا تھا. یہ حضرات یہ جو عمل کر رہے تھے اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تربیت فرمانا چاہتے تھے, اور محبت کا جو اصلی تقاضا ہے وہ آپ ان کو بتلانا چاہتے تھے. اس لیے آپ نے ان سے سوال کیا, ما یحملکم علی ھذا, بھائی ایسا کرنے پر کون سی چیز تم کو آمادہ کر رہی ہے, ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال کیا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کو, جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں جسموں پر مل رہے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں ان حضرات نے عرض کیا, حب اللہ و رسولی, اے اللہ کے رسول ہم تو یہ کام اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. حب اللہ و رسولی, یہاں بڑا طبقہ تو وہ ہے جو عربی نحو اور صرف عربی گرامر پڑھا ہوا ہے, عربی زبان کے اندر مصدر کی اضافت جب کسی چیز کی طرف ہوتی ہے تو اس کے اندر دو شکلیں ہوتی ہیں, کبھی تو مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہوتی ہے. یہاں حب اللہ و رسولی, اللہ و رسولی, یا لفظ حب جو مصدر ہے اس کا مضاف الیہ ہے, یہ کیا ہے, فاعل ہے یا مفعول ہے؟ دونوں شکلیں ہو سکتی ہے. پہلا مطلب اگر اس کو مفعول قرار دیا جائے تو یوں ہوگا کہ اللہ کے رسول یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. محبت کرنے والے کون؟ صحابہ. اور کس سے محبت کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے. یہ اللہ و رسولی مفعول ہے لفظ حب کا, فاعل صحابہ. اور اگر اس مصدر کی اضافت فاعل کی طرف مانی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ محبت کریں. محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول, اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ کون؟ صحابہ. یہ مطلب اس وقت ہوگا جب کہ اس مصدر کی اضافت فاعل کی طرف مانی جائے, دونوں مطلب ہو سکتے تھے. صحابہ نے چونکہ مبہم جواب دیا, صحابہ نے جواب میں جو جملہ عرض کیا حب اللہ و رسولہ, اس میں دونوں مطلب نکل سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار کے اوپر قائم تھے, تمام فصاحت اور بلغا کے آپ سردار تھے. آپ اس کلام کا مطلب نہ سمجھتے تو کون سمجھتا؟ چنانچہ جب صحابہ نے یہ کہا حب اللہ و رسولی, ان دونوں مطلبوں کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ, جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, اور ظاہر ہے ہر مسلمان کو یہ بات پسند ہوتی ہے, ہر مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. او یحبہ اللہ و رسولہ, یا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرے. دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے جو فرمائے نا, وہ یوں ہی نہیں فرمائے, وہ اسی حب اللہ و رسولی ہی میں دونوں مطلب پنہاں تھے, اسی کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرے. ظاہر ہے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں, اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کریں. تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ آگے فرماتے ہیں, فلیصدق حدیثہ اذا حدث, جب بات کرے تو سچی بات کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیا تعلیم دیا آپ نے؟ میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری امت کی تعلیم و تربیت کے لیے پہلے برائے راست تو حضرات صحابہ کی تعلیم و تربیت, اور ان کے واسطے سے پوری امت کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا. تو یہاں آپ صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم جو محبت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہو, دیکھو آپ نے ان کو گرنے والے پانی کو لے کر چہروں اور جسموں پر ملنے سے روکا نہیں, کہ ایسا مت کرو یہ بدعت ہے ایسا مت کرو, یہ آپ نے نہیں فرمایا. کیوں؟ وہ تو عاشق زار تھے. عاشق جو ہے ایسی چیزوں سے روکنے کے باوجود بھی رکتا نہیں ہے. آپ سمجھتے تھے ان چیزوں کو, اس لیے آپ نے روکا نہیں, لیکن آپ نے ان کو ایک تعلیم دی, ان کی تربیت فرمائی کہ تم محبت کی وجہ سے یہ کر رہے ہو تو محبت کا اصلی تقاضا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. محبت کا اصلی تقاضا یہ نہیں کہ میرے وضو کے گرنے والے اس پانی کو لے کر تم اپنے چہروں اور جسموں پر ملو, بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری جو تعلیمات ہیں, میں جو چیزیں کہتا ہوں, جو تعلیم دیتا ہوں, اس پر عمل کرو. اس میں سے تین چیزیں آپ نے بتلائی, فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, جب بات کرے تو سچی بات کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی تربیت فرمائی کہ محبت کا اصلی تقاضا کیا ہے. پانی لے کر ملنا یہ اصلی تقاضا نہیں ہے, اصلی تقاضا یہ ہے کہ جو تعلیمات میں تم کو دے رہا ہوں ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتارو. اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کے واسطے سے آج ہم تک پہنچی ہے, ہمیں بھی گویا یہی بتلایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جو ہے اپنانے اور اتارنے کا ہم کیا کریں, اہتمام کریں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ تین باتیں ارشاد فرمائی, ان کی بھی مختصر تشریح کر دیتا ہوں, ورنہ اس حدیث کا جو اصل سبق ہے وہ تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا. اب یہ جو تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس میں سے پہلی بات, فلیصدق حدیثہ اذا حدث, جب بات کرے تو سچی بات کرے. یہ بات کرتے وقت سچی بات کرنا, یہ صدق سچائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک بنیادی تعلیم کی حیثیت رکھتی ہے. سچ بولنا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن پاکیزہ اخلاق کی تعلیم پوری انسانیت کو دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا, ان میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ سچائی, صدق. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے, اسی حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے. ایک خط قیصر روم، روم کا جو بادشاہ تھا، قیصر اس کا لقب ہے، نام تو اس کا ہرقل تھا، اس کے نام بھی ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا بھیجا، جس کو لے کر حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق وہ خط براہ راست قیصر کو دینے کے بجائے، اتفاق کی بات کہ اس زمانے میں قیصر جو ہے اپنے دارالخلافہ قسطنطنیہ کو سے یا بیت المقدس، بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا. اس نے ایک منت مانی تھی، اس منت کو پورا کرنے کے لیے وہ یہاں بیت المقدس آیا ہوا تھا شام کے اندر. اس زمانے میں جو شام کے اندر ایک بڑا علاقہ ہے اور شہر بھی ہے بصرہ، ایک تو بصرہ ہے جو عراق میں ہے، کوفہ اور بصرہ، اور ایک ہے بصرہ، یہ شام میں آج بھی ہے، میں گیا ہوں وہاں. تو بصرہ کا جو حاکم تھا، جو اسی قیصر کے ماتحت تھا، حضرت دہیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ مبارک اس کے پاس پہنچایا. چونکہ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ بڑے بادشاہ کے پاس سفیر براہ راست نہیں جا سکتا تھا، درمیان میں اس کے ماتحت حاکم کا واسطہ لینا پڑتا تھا. چنانچہ حاکم بصرہ کو خط پہنچایا گیا، اور حاکم بصرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط ہرقل تک پہنچایا، قیصر روم کو. اس زمانے میں وہ وہاں وہی جو ہے شام کے اندر یروشلم کے اندر تھا. جب وہ خط پہنچا اس کے پاس، یہ جو قیصر روم تھا جس کا نام تھا ہرقل، وہ اپنے دین کا بہت بڑا عالم تھا. اس زمانے میں دین نصارہ کے اندر دو بہت بڑے عالم تھے، ایک تو ان کا جو مذہبی پیشوا تھا اسقف الاساقفہ، جو تمام پادریوں کا سردار جو تھا، جو وہ مغاتر جو ہے اس کا نام تھا زغاتر، زغاتر وہ سب سے بڑا عالم تھا، اور یہ ہرقل جو تھا وہ بھی سب سے بڑا عالم، اگلی آسمانی کتابوں کو وہ خوب جانتا تھا، اور ان کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو علامتیں اور نشانیاں بتلائی گئی تھیں ان سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اہل کتاب میں سے تھا، وہ ان ساری علامتوں کو خوب جانتا تھا. اس لیے جب اس کو یہ کہا گیا کہ یہ خط آپ کے پاس ایک ایسے شخص نے بھیجا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول کہتے ہیں، تو ہرقل نے اس خط کو کھولنے سے پہلے ضرورت محسوس کی کہ بھیجنے والے کی شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں، بھئی یہ جس نے بھیجا ہے ان کا کیا حال ہے، ان کے کیا اوصاف ہیں، کیا خوبیاں ہیں، ان کا حال معلوم کرو. چنانچہ ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھئی جس علاقے کے یہ رہنے والے ہیں اس علاقے کے لوگ کچھ مل جائیں گے یہاں. اس کے آدمیوں نے کہا، کیونکہ وہاں سے تجارت کے لیے قریش کے قافلے شام میں، ملک شام میں اس زمانے میں جاتے رہتے تھے، چنانچہ اس نے ہرقل کے آدمیوں نے کہا ہاں مل جائیں گے، اب ذرا تلاش کرو. معلوم ہوا کہ ایک قافلہ مکہ مکرمہ کا تجارت کا، حضرت یہ ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں پکے دشمن تھے، حزب مخالف کے وہی لیڈر تھے، وہی قافلہ تجارتیں لے کر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے یروشلم میں. ہرقل کے آدمیوں نے ان کو پورے قافلے کو لے جا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. وہاں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو ہرقل نے سب سے پہلا سوال تو یہ کیا کہ تم میں یہ تو اس قافلے میں کوئی ایسا آدمی جو ان کے یعنی جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں خاندانی اعتبار سے ان سے سب سے زیادہ قریب ہو, کون ہے؟ اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی سب سے زیادہ قریب تھے. عبد مناف کی اولاد میں جو ہے جو عبد شمس آتے ہیں ان کی اولاد میں سے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبد مناف کی اولاد میں آپ کے جو دادا کے ابا ہیں حضرت ہاشم ان کی اولاد میں سے تھے. تو ابو سفیان نے کہا میں خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہوں نسبی اعتبار سے. تو ہرق اللہ نے ان کو آگے بٹھایا, باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھا کر دربار میں اس نے دوباشی کو بلایا, ترجمہ کرنے والا, اور اس کے ذریعے سے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھیوں کو کہا کہ میں ان سے ان نبی کے متعلق کچھ سوالات کروں گا, ان کے جوابات میں اگر یہ جھوٹ کہیں تو تم بتا دینا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہرقل کے سوال کے جواب میں کوئی غلط بات میں وہاں کہتا تو برسر دربار میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری تکذیب مجھے نہ جھٹلاتا. لیکن وہاں سے آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں چرچا ہوتا کہ بھائی ان کو وہاں سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے وہاں اس سوال کا جھوٹا جواب دیا, میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی. گویا ایک ایسا آدمی جو کفر اور شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہے وہ بھی جھوٹ کی نسبت اپنی طرف گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ہرقل نے سوالات کیے, 10 سوال ہیں بخاری شریف کی لمبی چوڑی روایت آپ پڑھیں. پہلی روایت باب کیف کانا بدل وحی میں, وہ جو پہلے باب میں وہ روایت ہے تفصیلی. ان سوالات کے بعد آخر میں ہر سوال کے جواب میں ہرقل نے جو تبصرہ کیا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی اگلی کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے, بشارتیں سنائی. آخر میں ہرقل نے ابو سفیان نے پوچھا کہ ماذا یعلمہ, یہ نبی تم کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو تعلیم دیتے ہیں کس کی, سچائی کی اور نماز کی, صلہ رحمی کی, اور جو ہے وہ پاک دامنی کی, چار چیزوں کی. تو دیکھیے میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک سب سے بڑے دشمن نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن نے اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا اور اس میں جو چار چیزیں بتلائی, ان میں ایک چیز کیا تھی؟ سچائی. معلوم ہوا یہ سچائی ایک ایسا وصف ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گویا خصوصی تعلیمات میں سے, اور آپ نے موقع بموقع لوگوں کو سچائی کی تعلیم دی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. تم سچائی کو لازم پکڑو, کیوں؟ اس لیے کہ سچائی یهدي إلى البر, سچائی نیکی کے راستے پر آدمی کو لگا دیتی ہے. بر یہ عربی زبان کا لفظ ہے, تمام نیک کاموں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کے ماتحت بہت سارے نیک کاموں کا جس میں ایمان بھی ہے تذکرہ کیا ہے. گویا سچ بولنا آدمی کو سچائی کائی کے اوپر لگاتا ہے, نیکی کے راستے پر. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور نیکی کا راستہ آدمی کو پہنچاتا ہے کہاں؟ جنت. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتا ہے. بعض باتیں آپ کی وہ ہیں जो यूं समझिए कि वो मास्टर की हैसियत रखती है, गुरु चाबी समझा है कि नहीं। यहाँ इंसान के इस्लाह के सिलसिले में, बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, अगर आप अपने बच्चे को सच बोलने की आदत डालेंगे तो सारी खूबियां उसमें आगे जाकर पैदा हो जाए। बचपन ही में ऐसा मिजाज बनाओ कि वो सच ही बोले, झूठ से अपने आप को दूर रखे। इसी हदीस में आगे हुजूर फरमाते हैं, वैयाकुम वल किज्ब फइन्नल किज्ब यहदी इलल फुजूर वइन्नल फुजूर यहदी इलल नार। और अपने आप को झूठ से बचाओ, इसलिए कि झूठ जो है वो बदकारी के रास्ते, फुजूर बदकारी को कहते हैं, बदकारी के रास्ते पर ले जाता है और बदकारी वाला रास्ता आदमी को जहन्नम में पहुंचाता है। आपने झूठ को गोया सारी खराबियों की बुनियाद बदला है। बहुत अहम तालीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए देखो रिवायतों में आता है, एक मरतबा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं चोरी करता हूँ, जिना करता हूँ, शराब पीता हूँ, झूठ बोलता हूँ, ये चार बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे अंदर हैं और मैं ये सारी ये चारों बातें बयक वक्त छोड़ नहीं सकता, एक एक करके छोड़ूंगा, इसलिए आप मुझे ये बतलाइए कि मैं पहले कौन सी चीज छोड़ू। अब देखो मुझसे और आपसे अगर ये सवाल किया जाता और ये चार बात चीजें बतलाई जाती तो हम तो कहेंगे जीना, शराब, वो बड़े खतरनाक, उसी का नाम लेते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तरबियत पर, कि आपने उसको क्या कहा, झूठ बोलना छोड़ दे। देखो इन चार में सबसे आसान यही मालूम होता है कौन सा है या नहीं। एक चुनान है, जब आपने उसको मशवरा दिया कि झूठ बोलना छोड़ दे, उसने फौरन उसको क्या कर लिया, कबूल कर लिया कि मैं नहीं झूठ बोलूंगा। लोग पक्के थे अपने वादे के कि झूठ नहीं बोलूंगा। अब वो तो यूं समझा के चलो अभी तीन की तो गुंजाइश है ना। अब जब उसके दिल में तकाजा पैदा हुआ शराब पीने का, उसने सोचा कि शराब तो मैं पी लूंगा, लेकिन बाद में अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तूने शराब पी, तो चूंकि मैंने तय किया है कि मुझे झूठ बोलना नहीं है, इसलिए मैं जवाब में कहूंगा हाँ पी, और उसकी जो सजा है वो मेरे ऊपर जारी होगी, इसलिए उसने शराब छोड़, शराब नहीं पी। जिना का तकाजा पैदा हुआ तो उसने सोचा कि जिना कर तो लूंगा, लेकिन बाद में जब मुझसे पूछा जाएगा कि तूने जिना किया, तो मैं चूंकि तय कर चुका हूं कि मुझे झूठ बोलना नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ किया, तो जिना की जो सजा है वो मेरे ऊपर जारी होगी, चुनांचे वो भी छोड़ दिया। शराब पीने का तकाजा पैदा हुआ तो भी झूठ क्या छूटा, सारी सारी बीमारियां छूट गई। इसीलिए मैंने कहा था ना कि ये मास्टर की है, गुरु चाबी, हमारे बच्चों को इसी आदत डालो कि वो सच बोले। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी झूठ बोलता है तो फरिश्ता रहमत का एक मील दूर चला जाता है, उसके मुंह से बदबू निकलती है, झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू निकलती है, उस बदबू से बचने के लिए फरिश्ता एक मील दूर तक चला जाता है, उस बदबू का असर वहां तक होता है। हमारे बुजुर्गों में माजी करीब में हजरत खारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब नवर अल्लाह वर्कदऊ के अकाबिर खुलफा में से, اور ہردوئی میں حضرت مولانا بلال الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں 60 سال انہوں نے خدمات انجام دی. ابھی 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بڑے ہمیں یوں کہا کرتے تھے کہ دیکھو جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولو گے تو منہ میں سے بدبو آئے گی. اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بدبو تو آئے گی، ہمیں اس کا احساس نہ ہو نزلے کی وجہ سے. گناہوں کا نزلہ ہمارے اندر ایسا ہے کہ جھوٹ کے اس بدبو کا احساس ہم کو نہیں ہوتا. تو وہ بات دوسری ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہم کو کہا کرتے تھے کہ جھوٹ مول بولنا ورنہ بوا بدبو آئے گی. کہا بچپن میں ہم بچے ایک دوسرے کو اپنا منہ کے میرا میرا بدبو تو نہیں آ رہی. تعلیم کا ایک طریقہ ہے تربیت کا. ابھی تربیت پر آپ نے تقریر سنی نا ہمارے ایک عزیز کی، تو بہرحال بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کل تو ہم نے اس کو مطلق چھوڑ ہی دیا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ ٹی وی تربیت کرتی رہی ہے. خیر، تو بہرحال یہ جھوٹ جو ہے نا اس سے اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے. سچائی کی عادت ڈالو. اور جھوٹ کہاں کہاں ہوتا ہے ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا. ابو داؤد شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک عورت کا بچہ دور تھا، وہ عورت اس کو بلا رہی تھی بیٹا ادھر آ. عورتیں اپنے بچوں کو جب بلاتی ہیں پر کبھی بچہ آتا نہیں ہے تو وہ لالچ دیتی ہیں ادھر آ سیٹ دوں گی ہے یا نہیں. یہ تو اس عورت نے اپنے بچے کو کہا بیٹا ادھر آ میں تجھے کچھ دیتی ہوں کچھ دیتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کا یہ جملہ سنا. آپ نے اس عورت سے پوچھا بتلاؤ کہ جب تو نے اپنے بیٹے کو یوں کہا کہ میں تجھے کچھ دوں گی تو تیرے دل میں واقعتاً کچھ دینے کی نیت اور ارادہ تھا؟ اس عورت نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، میرے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے، کھجور ایک، میں نے نیت یہ کی تھی کہ وہ آئے گا تو یہ کھجور میں اس کو دوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. ایسے جھوٹ تو ہم بہت بولتے. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں آپ کے قابل کے سب سے پہلے فضلاء ہیں حضرت مانا علی صاحب، حضرت مانا ابراہیم صاحب کی کوٹی ہو گئے، ان سب کے یہ استاد ہیں. ڈامین 17 سال حضرت مانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈامین میں پڑھایا ہے. پابندی کا یہ عالم تھا. ہمارے مرحوم محمد صاحب حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ میں نے سنا، انہوں نے کہ مولانا سعید صاحب بزرگ جو ہے مولانا ابراہیم ڈیپوٹی کے ہمدرد تھے، سنا ہے کہ نہیں؟ تو کل سے لے کر مشکات تک ان سے پڑھی ہے کتابیں. 17 سال ڈابیل میں حضرت محمد عالم صاحب نے پڑھایا. پابندی کا یہ عالم تھا کہ درسگاہ میں جب داخل ہوتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں گلا دیتے. بڑے صاحب کشف اور کرامات تھے. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ کئی سال پہلے کی بات ہے، بہت سال ہو گئے. ڈابیل تشریف لائے تھے مدینہ منورہ سے اور 3-4 روز رہے، اور وہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے بہت سے قصے سنائے تھے حضرت محمد عالم صاحب کے. ایک واقعہ انہوں نے میں نے خود ان سے براہ راست سنا کہ آخر میں والد صاحب لکھنے سے معذور ہو گئے تھے، تو جو خطوط آتے تھے ان خطوط کا جواب میرے پاس لکھواتے تھے، وہ بولتے تھے میں لکھتا تھا، وہ املا کراتے تھے. کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی جان پہچان والے کا خط آیا اور اس کی والدہ یا بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو جواب حضرت لکھوا رہے تھے. حضرت نے لکھوایا کہ آپ کا خط ملا، اور وہ آپ کی جو عزیزہ یا بیوی یا ماں کا نام تھا ان کے انتقال سے مجھے بہت دکھ ہوا, انتقال کی خبر سے. جب یہ لکھ چکے تو کہا والد صاحب نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ. یوں کہہ کر وہ انہوں نے گردن جھکائی تھوڑی دیر, جا گردن جھکانے کے بعد پھر کہا ٹھیک ہے چلو آگے لکھو. تو مانا آفتاب عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ابا سے پوچھا ابا یہ کیوں روک دیا تھا آپ نے, تو کہا میں نے تجھے یہ دکھوایا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا, بڑا دکھ. تو مجھے خیال آیا کہ اس کا خط ملنے پر اس کی بیوی یا ماں کے انتقال کی خبر کی سن کر دکھ تو ہوا تھا, کیا وہ دکھ اتنا تھا جس کو میں تعبیر کر سکوں کس سے, بڑا دکھ. اگر ایسا نہیں تو پھر یہ جھوٹ ہوگا کہ ہمارے اکابر اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کے واقعات ہیں. تو بہرحال فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, جب بات کرے تو سچی بات کرے. اب تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی خلیل صاحب بھی کب سے سوچ رہے ہوں گے وہ جنازے کا وقت ابھی 10 بجے کا ہے, کب کھائیں گے رقم وہ اہتمام کریں گے. بہرحال ترجمہ کر دیتا ہوں, دعا بھی تو ابھی کرنی ہے نا. تو بہرحال دوسرا جملہ جیسا کہ ترجمہ کر چکا ہوں کہ اگر امانت رکھی جائے تو اس امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرے, اور تیسرا تھا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے. بہرحال اس حدیث کا اصل سبق تو یہ ہے کہ میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن محبت کا اصلی تقاضا ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب درود شریف پڑھ لو.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج ہو دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و رفتار، برے عادات و ادوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ جن بچوں نے یہاں پر حفظ کی تکمیل کی ہے، اے اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کا راستہ فرما۔ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے اپنے اے اللہ یہ درس نظامی کے نصاب کی تکمیل کی ہے، اے اللہ جن کی ابھی دستار بندی ہوئی، ان میں سے ہر ایک کو اے اللہ تو بے انتہا قبول فرما۔ تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ طلب علمی کے زمانے کی غفلتوں، بے ادبیوں، گستاخیوں، معصیتوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، بلکہ ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کے مربیوں نے ان سے جو اچھی اچھی توقعات قائم کی ہیں، اللہ ان میں سے ہر ایک کو اس سے بڑھ کر کے بنا دے۔ زندگی کی راہوں میں اللہ تو ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، ان میں سے ہر ایک کو مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا۔ اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہر قسم کے شروع فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو محبوس ہیں ان کو بری فرما، جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کئی مظلوم کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو مبصر ہو کے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رضا اللہ حسن سلوک اور اللہ آپس میں محبت اور رواداری کو عام فرما، اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ہندوتو کے علم برداروں کی سارے ایجنڈوں کو ناکام فرما، اللہ آنے والے انتخابات میں ہر مسلمان کو اپنا حق رائے زندگی پوری غیرت ایمانی کے تقاضوں کا کی رعایت کرتے ہوئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن لوگوں نے شریعت مطالعہ کے اندر دخل دیا اللہ اور شریعت کو اللہ مخدوش کرنے کے اللہ انہوں نے کوششیں بار بار کی، اللہ ایسوں کے شر سے اس ملک کو نجات عطا فرما، اللہ اس انتخاب کے نتیجے میں اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری تمام مخلوق کے ساتھ تمام رعایا کے ساتھ محبت سے شفقت سے اور انصاف سے برابری سے پیش آنے والے ہوں، اللہ جو ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر لے جانے والے ہوں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما اور خاص طور پر اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اس موقع پر ہر مسلمان اپنے ووٹ کو استعمال کرتے ہوئے اور وہ بھی پورے ایمانی غیرت اور تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کرنے والا ہو اور اس حق کو جو دیا گیا ہے صحیح طریقے سے استعمال کر کے اللہ اپنے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی تکلیفیں جھیلی ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اے اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شاعن شان بہترین بدلا دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو دور سے بھر دے اپنی رحمتوں و مغفرتوں سے ڈانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں ان کے اعمال خیر میں ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ جو صلاحیتیں جو قوا جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان سب کو تیری دی علم دی اور ایمان اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی تیرے بندے موجود اور شریک ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی معروف نہیں ہوئے اب بھی اور آئندہ بھی معروف نہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔